بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين حامين تو حروف مقطعات میں سے ہے, واو قسم کے معنی کے اندر ہے. باری تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی. عربوں کے یہاں قسم تاکید کے لیے آتی ہے اور خود جواب قسم کی بھی دلیل ہوتی ہے. یہاں جواب قسم کی دلیل اس طریقے سے بنے گی کہ قرآن مجید میں جو آدمی غور کرے گا تو اس کے سامنے قرآن کا اعجاز ظاہر ہو جائے گا, اور وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ عموماً بعد کے دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے. تو والکتاب المبین, کتاب کی صفت یہاں پر آئی المبین. مبین کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنے والی کے. کس چیز کو ظاہر کرنے والی؟ نمبر ایک, قرآن میں جو دلائل ہے توحید کے وہ بالکل ظاہر ہے. نمبر دو, قرآن مجید کے معانی بالکل ظاہر ہے. واعظ اور نصیحت کے جتنے مضامین ہیں وہ بالکل ظاہر ہے. البتہ اس میں سے استنباط کرنا احکام اور قانون کا وہ ذرا مشکل کام ہے, اور ہدایت کے راستے بھی اس کے بالکل ظاہر ہے. اور شریعت میں عمل کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب چیزیں بھی قرآن کے اندر ظاہر ہیں. اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں کر دیا تاکہ تم اے مکہ والو, اے مخاطبین اولین, تم اس کو سمجھ سکو, اور اے عالم کے انسانوں تم اس کو سمجھ سکو. یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ جعل آیا قرآن کے بارے میں, جعلناہ قرآنا عربیا, گویا کہ قرآن کو مجعول بنایا گیا ہے, اور جو چیز مجعول ہوتی ہے وہ چیز مخلوق ہوتی ہے, اور اس سے قرآن کا مخلوق ہونا لازم آتا ہے. حالانکہ کلام نفسی ازلی و قدیم غیر مخلوق ہے. پھر اس امت کے اندر ایک مسئلہ بڑا مختلف ہی رہا قدیم دور میں, جس پر امام بخاری اور امام احمد رحمہم اللہ کو بڑی آزمائش پیش آئی مخلوق ہونے کے, کلام اللہ کے مخلوق ہونے کے مسئلے پر. تو اس میں خلاصہ موقف کا یہ ہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق, ہم جو قرآن کو پڑھتے ہیں اپنے الفاظ میں وہ مخلوق ہے, باقی وہ کلام ازلی قدیم وہ غیر مخلوق ہے. پھر یہاں آیت میں قرآن کے لیے جالنا کا لفظ کیسے استعمال کیا گیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں, نمبر ایک, جعل سیر کے معنی کے اندر ہے. سیر کہتے ہیں کسی چیز کی ایک حالت سے دوسری حالت ہو جانا. گویا یہ کہا گیا کہ ہم نے قرآن کریم مجید کو عربی زبان میں کر دیا تاکہ تم اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکو. اور لفظ جعل خلق ہی کے معنی کے اندر آوے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر لفظ جعل متعدد معنی کے اندر آیا. نمبر ایک, جعل بمانا بعصا, جیسے اللہ نے فرمایا وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا, اس آیت میں جعل بعصا کے معنی میں ہے کہ موسیٰ کے ساتھ ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی بعثت نبوت سے نواز دیا. نمبر دو, جعل قال کے معنی میں بھی آتا ہے, جیسے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اب آیت آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے جزیت کی بات کہی. تو جَعَلَ بَمَنَا خَالَ کہنے کے معنی کے اندر نمبر تین جَعَلَ بَمَنَا شَيَّرَ جیسے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّا ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے کر دیے. تو یہ جَعَلَ متعدد معنی کے اندر آتا ہے. مفسر نے یہاں اس کا معنی اوجدنا سے کر کے اشارہ کیا کہ یہ متعدد ایک مفعول ہے. قرآنًا عربیًا لعلكم تعقلون. دیکھو کسی بات کو دنیا کی کسی بھی زبان میں تعبیر کیا جائے بیان کیا جائے تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی جتنی عربیت میں تعبیر کرنے سے ہوتی ہے. ایک بات آپ عربی عبارت کے اندر پڑھو وہ جتنی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اتنا دوسری زبان میں سمجھ میں نہیں آتی. بہت بڑا فرق ہے. عربیت میں جو تعبیرات ہیں الفاظ کی وسعت اور کثرت ہے وہ دنیا کی کسی اور زبان کے اندر نہیں. اسی لیے تم عربی عبارتوں کا جو مطالعہ کرو گے وہ ذہن میں اوقاع ہو جائے گا غیر عربی زبان کے مطالعے کے مقابلے کے اندر. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور یقیناً وہ قرآن مجید ام الکتاب میں جمی ہوئی ہے ثابت ہے ہمارے پاس. لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ام الکتاب سے مراد ہے لوح محفوظ. چونکہ قرآن مجید اور دوسری تمام آسمانی کتابیں پہلے لوح محفوظ میں تھی پھر وہاں سے منتقل ہو کر کے دنیا میں لائی گئی. اس اعتبار سے اس کو ام الکتاب سے تعبیر کیا گیا ہے. لدینا کا مطلب یہ ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا بے کیف اور بے تصور سے دور ہے. دیکھو ہمارے پاس کوئی چیز ہے کیا مطلب ہمارے جیب میں ہمارے ہاتھ میں ہمارے گھر میں لیکن اللہ کے پاس ہے. اس کی کیفیت سمجھنا اس کا تصور کرنا یہ ہمارے بس کے اندر نہیں ہے. بے کیف و تصور یہ لدینا کی تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب نہ مکانی ہے نہ کسی جسمانی کیفیت کا حامل ہے. اسی لیے اس کو بے کیف ہم تصور نہیں کر سکتے اس طرح اس کو قرب حاصل ہے. بعض مفسرین نے یہاں پر لفظ محفوظ کو مقدر مانا تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ لدینا محفوظ عن التغیر کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے وہ ہر قسم کے تغیر اور تبدیلی سے محفوظ ہے. اس میں کسی طرح کی تبدیلی اور تغیر نہیں ہو سکتی. علم الہی اگر ام الکتاب سے مراد لیا جاوے تو کلام نفسی کا قدیم ہونا ثابت ہوتا ہے اور قدیم ناقابل تبدیل. اور لوح محفوظ کے اندر تو صورت میں اگر ام الکتاب سے لوح محفوظ مراد لے لے تو اشارہ ہوگا قرآن کے مراتب عالیہ مقاصد عالیہ اور حکمتوں سے لبریز ہونا اور خود بھی افضل ہونا کہ وہ لوح محفوظ جیسی جگہ میں ہے تو اس کا مرتبہ کتنا اونچا مقصد کتنا عالی کیسا افضل کیسی حکمتوں سے پر ہوگا وہ. اور لعلیٌ یہ قرآن اس سے پہلے والی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں اونچے مرتبے کی ہے. حکیم وہ حکمتوں سے لبریز ہے. اور بعض نے حکمت کو حکیم کو محکم کے معنی کے اندر لیا یعنی یہ قرآن محکم ہے اس کی کوئی بات اب منسوخ ہونے والی نہیں جو ہونا تھا ہو چکا. فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ نظریبو کا ایک معنی ہے نمسی کو روک لینا, دوسرا معنی ہے نظریبو کا چھوڑ دینا, تیسرا معنی ہے دور کر دینا. ذکر سے مراد نصیحت صفحاً اعراض کے معنی کے اندر ہے. کیا مطلب آیت کریمہ کا؟ نمبر ایک, ہم قرآن اتارتے رہے ہیں پھر بھی تم گناہوں میں پڑے رہو, تو ہم قرآن کو اتارنا بند نہیں کر دیں گے, ہم اپنی آواز اور نصیحت کا سلسلہ بند نہیں کر دیں گے. تم اعراض کرو, تم قرآن کو چھوڑ دو, تم قرآن پر عمل نہ کرو, تو ہم اس کی وجہ سے قرآن کو اتارنا بند نہیں کر دیں گے. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کب سے قرآن کا نزول بند ہو گیا ہوتا. اس لیے کہ ایک طرف قرآن اتر رہا ہے, دوسری طرف مکہ والے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ ادھر اترا ادھر انکار, تو اللہ بند کر دیتے اتارنا, کہ یہ پورا کلام مجید ہمارے پاس نہ آتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم جھٹلاؤ, عمل نہ کرو, گناہوں میں پڑے رہو, پھر بھی ہم اس قرآن کو اتارنا بند کریں گے نہیں. دوسرا مطلب آیت کا, اگر تم کفر کرتے رہو, اگر تم اسراف کرتے رہو, تو ایسا مت سمجھنا کہ ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے, ہم تم سے درگزر ہی کرتے رہیں گے, بلکہ یہ سمجھ لو کہ ہمارا عذاب دیر سویرے بھی تمہارے اوپر آئے گا. بعض مرتبہ ایک آدمی ایک بات کو نہ مانے پھر بھی سامنے والا کچھ نہ بولے, تو اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے کچھ نہیں کریں گے, میں بار بار شرارت کر رہا ہوں پھر بھی نہیں, کبھی نہ کبھی تو اس کے اوپر گرفت ہوگی. تو دوسرا معنی کیا کہ تم لوگ اگر نہیں مانو گے اور تم لوگ اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے, کفر اور اسراف سے کام لو گے, تو کیا ہم کچھ نہیں کہیں گے, درگزر ہی کرتے رہیں گے؟ نہیں, ہمارا عذاب تم لوگوں کے اوپر آئے گا. تیسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا کہ اگر تم لوگ قرآن مجید کے اوپر عمل نہ کرو تو ہم چھوڑ نہیں دیں گے تم کو, عوامر نواہی بند کر دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. دیکھو بعض لوگ کیا کرتے کہ بھائی ان کو کچھ کہتے نہیں, کہا ایک دو بار لیکن یہ سدھرتے نہیں, جب کون کہے اپنی زبان خالی بگڑنے کی, چھوڑے نہیں, وہ جانے نہ ان کا کام جائے, پڑھنا ہو تو پڑھے, نہیں پڑھنا ہو تو بھاڑ میں جائے, اپنے کو کیا سمجھا, نہیں سمجھتے کیا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا نہیں ہوگا, تم لوگ عمل نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے ہم عوامر ترک نہیں کریں گے, نواہی سے بچو گی نہیں تو اس کی وجہ سے ہم نواہی چھوڑ بھی دیں گے, عوامر اور نواہی کا سلسلہ تو برابر جاری رہے گا. اگر کہنا چھوڑ دے رہے تو مجرموں کو تو کھلا میدان مل جاتا ہے, اسی لیے ہمارا سلسلہ تو جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم قوما مشرفین, تم مشرک بن گئے, اسراف کرنے والے بن گئے, تم عمل نہیں کرتے تو ہم چھوڑیں گے نہیں. وکم ارسلنا من نبی فی الاولین, ہم نے پہلی امتوں کے اندر کتنے سارے رسولوں کو بھیجا, وما یاتیہم من نبی الا کانوا به یستہزئون, اور اس زمانے کی امتوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی نبی آتے تھے تو وہ نبی کا مذاق اڑاتے تھے. یہ مضاری ماضی کے معنی کے اندر ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ پچھلے نبیوں کو بھی اپنی امتوں کی طرف سے مذاق کا سامنا کرنا پڑا, اگر یہ لوگ بھی آپ کا مذاق اڑائے تو بھی آپ اپنا کام جاری ساری رکھے, اس کو روکنے کی ضرورت نہیں. فاہلکنا شد منہم, تو آپ کی قوم میں سے جو طاقت والے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, بخشن بڑی سخت پکڑ کے ذریعے سے, فاہلکنا اشد منہم بخشا, ان میں سے جو بڑی طاقت والے تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, جو بڑی اپنی طاقتوں پر چڑھانے والے اور لوگوں کے اوپر اپنی طاقت جتلانے والے ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ, اور پہلوں کی راہ پڑی ہوئی ہے. آج بھی اگر یہ مکہ والے پچھلی امتوں جیسا برتاؤ کریں گے تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی عذاب آئے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہلاک کر کے برباد کر دیں گے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا گیا کہ اگر یہ مکہ والے پہلے کافروں کی طرح آپ کو جھٹلائیں گے تو جیسے پہلے کافروں پر عذاب ایسے ان کے لیے عذاب. یہ حضور کو وعدہ اور مکہ والوں کے لیے وعید کہ تم لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا جائے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اگر آپ ان سے سوال کرے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ, تو یہ مکہ کے کافر بھی ضرور یہ بات کہیں گے کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو زبردست بڑے جاننے والے نے پیدا کیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے بتوں کی عبادت کے اندر وہ کہاں لگ جاتے ہیں. دیکھو علیم کے اوپر جا کر کے بات پوری ہو گئی کافروں والی, اس لیے علیم کے اوپر وقت آگے الذی سے کلام مستانید ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان کرنے کے واسطے. اس کو کفار کے کلام کی حکایت نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے عقیدوں کے قائل نہیں تھے. الذی جعل لکم الارض مہدا, جس اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے گہوارا بنا دیا, بچھونا بنایا جیسے کہ بچے کا گہوارا ہوتا ہے. وجعل لکم فیہا سبولا, تمہارے لیے زمین کے اندر راستے بنائے. لعلکم تہتدون, تاکہ تم تمہاری منزل کا راستہ آسانی کے ساتھ پا لو. دیکھو بھائی آج کے زمانے کے اندر جب نئے راستے بنانے ہوتے ہیں نا, گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو وہ ہیلی کاپٹر سے, ایروپلین سے, سیٹلائٹ سے اس زمین کے جو ہے میپ لے کر نئے راستے کا پلان بناتے ہیں. اور سوال یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں جب یہ فضائی نقشے لینے کے انتظامات نہیں تھے, نہ ہیلی کاپٹر, نہ ہوائی جہاز, نہ سیٹلائٹ, تو اس وقت یہ راستے کیسے بنے ہوں گے؟ یقیناً یہ راستے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو یا محل نعمت کے اندر بیان کیا گیا. لعلکم تهتدون والذی نزل من السماء ماء بقدر, اور وہ اللہ جس نے آسمان سے ایک مقدار میں پانی اتارا. ایک مقدار کا مطلب کیا کہ جس سے بندوں کی ضروریات پوری ہو جائے, جانوروں کی ضروریات پوری ہو جائے. فانشرنا بہ بلدتم میتا, ہم اس آسمان سے برسنے والے پانی کے ذریعے سے مردار شہروں کو زندہ کر دیتے ہیں. کذالک تخرجون, اسی طرح تم لوگ قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں, اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیں گے جس سے مردے اگیں گے, جیسے کہ دنیا میں بارش کے پانی سے سبزہ اگتا ہے, قیامت کے دن مردے اگیں گے. آدمی کی پورے بدن کی تمام ہڈیاں, گوشت, چمڑا سب قبر کی مٹی کھا جاتی ہے, صرف ایک ہڈی باقی رہ جاتی ہے جس کو دم گزے کی ہڈی کہا جاتا ہے. بس اسی ہڈی باقی رہتی ہے, اللہ پورے انسان کو پیدا فرمائیں گے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی جڑوں میں سے ایک وادی بہ کر نکلے گی جس سے روئے زمین پر رینگنے والا ہر جاندار اگے گا قیامت کے دن. پھر روحوں کو حکم دیا جائے گا کہ اڑ کر کے اپنے اپنے جسموں کے اندر داخل ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو آسمان سے ایک ہلکی ہلکی بارش ہوگی. والذی خلق الازواج, وہ اللہ تعالیٰ جس نے مختلف قسمیں پیدا فرمائی, اصناف اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف پیدا فرمائی. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا, جس اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام قسمیں پیدا فرمائی اور تمہارے لیے کشتی اور جانور میں سے سواریاں بنائی. کشتی پر بیٹھو, جانور پر بیٹھو, سواری کرو, لتستو علی ظہوری, تاکہ تم برابر اس کی پیٹھ کے اوپر اطمینان کے ساتھ جم کے بیٹھ جاؤ. ثم تذکروا نعمت ربکم, تم پھر تمہارے رب کی نعمت کو اچھی طریقے سے یاد کرو کہ اللہ آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے سواری پر سوار کیا, کشتی کے اوپر سوار کیا. اور مسلط یہ فرماتے ہیں کہ جب کشتی پر بیٹھے یا سواری پر بیٹھے انسان یہ سوچے ایک دن مجھے جنازے کی سواری کر کے جانا ہے اور لوگوں کے کندھوں کے اوپر جو ہے جانا ہے. تم علی سمت تذکرو نعمت ربکم اذا استویتم علی, پھر تم تمہارے رب کی نعمت کو اپنے دل کے اندر یاد کرو جب تم سواری کے اوپر بیٹھ جاؤ. وتقول اور اپنی زبان سے کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو پاک ذات ہے جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, ہمارے کام میں لگا دیا. وما کنا لہ مقرنین, ہم نے یہ طاقت نہیں تھی کہ اس سواری کو ہم قابو میں کر سکتے تھے, کنٹرول میں کر سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے قابو کے اندر کر دیا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ, اور ایک دن ہم ہمارے رب کی طرف یقیناً لوٹ کر کے جانے والے ہیں. یہ دنیا کا چھوٹا سا سفر آخرت کے طویل سفر کی یاد دلاتا ہے. ایک دن لمبا چوڑا سفر جو ہے پیش آنے والا ہے. اب دیکھو یہ جو دعا آئی سبحان الذی سخر لنا, تو اس کے بارے میں بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو جانور پر بیٹھتے وقت ہی پڑھنے کا, کشتی میں بیٹھتے وقت پڑھنے کا نہیں. کیوں نہیں پڑھنے کا؟ تو کہا اس میں یوں کہا گیا کہ وما کنا لہ مقرنین, کیا ہم اس کو قابو میں نہیں کر سکتے تھے؟ کشتی تو انسان کا قابو میں ہوتی ہے, جدھر لے جانا چاہے جدھر موڑنا چاہے. کشتی جانوروں کی طرح شرارت تھوڑی کرتی ہے, اچھل کود تھوڑی کرتی ہے. شرارت کرنا, اچھلنا کودنا, طغیانی کرنا, یہ تو گھوڑے گدھے جانوروں کا کام ہے, کشتی تھوڑی یہ شرارت کرتی ہے. اسی لیے کشتی میں بیٹھتے وقت یہ دعا نہیں پڑھنے کی, وہ دعا دوسری, بسم اللہ مجرحا مرساہا ان رب الغفور الرحیم. جبکہ مفسرین کے یہ جماعت ہی دوسری جماعت یہ کہتی ہے کشتی پر بیٹھے کہ جانور پر بیٹھے, یا ٹو ویلر پر بیٹھے کہ کار میں بیٹھے, کسی بھی جدید یا قدیم سواری پر بیٹھے, اس دعا کو پڑھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جانوروں کا طغیان بہت معمولی ہے اور دوسری سواریوں کی شرارت اور طغیان بڑا خطرناک ہے. اس لیے کہ گاڑی 100-150 پر چلتی ہو اور ویل ٹائر پھٹ گیا تو کنٹرول میں کرنا, کوئی مشین اس کا فیل ہو گیا, بریک فیل ہو گئی تو اس کا طغیان اور اس کی شرارت تو جانور کی شرارت سے بھی زیادہ بھاری ہے. اسی لیے ان سواریوں کے اوپر تو بدرجہ اولا پڑھنا چاہیے. نیز چونکہ اس دور کے اندر یہ سب سواریاں نہیں تھی, اسی لیے اس کا تذکرہ احادیث میں نہیں آیا. اور مزید یہ کہ احادیث میں اس دعا کو جانور پر پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے, کشتیوں پر پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے, اسی لیے تمام سواریوں کے اوپر یہ دعا پڑھنے کی. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا, اور یہ کافی لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جزئیت کی باتیں کرتے ہیں. دیکھو پورے قرآن کے اندر کہیں پر بھی نہیں آیا کہ کافر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیت کی بات بولی ہو, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کی بات بولتے ہیں, اور اولاد یہ والد کا جز ہوا کرتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ مشرکین جو اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جزئیت کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو وجعلوا له من عباده جزءا, اور یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے جزئیت کی بات بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات جزئیت سے بالکل پاک ہے, اس وجہ سے کہ اولاد تو والد کی ہم جنس ہونی چاہیے, تو بتاؤ دنیا میں کون سی اولاد ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہم جنس بن سکے؟ کسی میں صلاحیت نہیں اللہ کا ہم جنس ہونے کی. اور اگر اولاد والد کی ہم جنس نہ ہوئے تو عیب ہو جائے. اسی لیے یوں کہا جائے کہ اللہ کے صفات الگ اور اولاد کے صفات الگ, وہ بھی عیب, دونوں عیب. تو اگر یوں کہا جائے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی صفات والی ہے, وہ بھی محال, چونکہ خدا کے صفات کسی میں نہیں آ سکتے. اور یوں کہا جائے کہ اللہ کے صفات الگ اولاد کے صفات الگ, تو وہ خلاف جنس ہو گئے, وہ بھی غلط بات ہو گئی. اسی لیے اولاد نہیں ہو سکتی. اور بڑی بات یہ کہ خالق اور مخلوق کے اندر جنسیت ملکیت کا واسطہ ہے, جنسیت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ کافر لوگ تو گستاخی بالائے گستاخی کرتے ہیں کہ لڑکیاں خود کے لیے پسند نہیں کرتے اور لڑکیوں کی نسبت اللہ کے لیے کرے اور لڑکوں کی نسبت اپنے لیے کرے, تو یہ کتنی بھونڈی اور خطرناک تقسیم ہو گئی. اسی کو فرمایا کہ وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. ایسی بات کہنے والے انسان بڑے ناشکر ہیں, کھلم کھلے کفر کے اندر پڑنے والے ہیں. امتخذ مما یخلق بنات, اللہ تعالیٰ نے جو لڑکیاں پیدا کی, کیا وہ لڑکی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مقرر کر لی؟ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ, اور تم کو چن چن کے اللہ نے لڑکے دے دیے, تو جو تم کو پسند نہیں وہ اللہ نے اپنے لیے رکھے چن چن کے لڑکیاں, اور جو تم کو پسند لڑکے وہ چن چن کے تم کو دے دیے. فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ان انسانوں کا حال یہ ہے, انسانوں میں سے کسی بھی انسان کو جب دنیا میں خوشخبری دی جاتی ہے, کائی کی خوشخبری, بما ضرب للرحمن مثلا, جس لڑکیوں کو وہ رحمان کے لیے بیان کرتا ہے, جب اس کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا غم سے لبریز ہو جاتا ہے اور وہ غصے کے اندر بھرا بھرا رہتا ہے. دیکھو نا کیسا انسان بیوقوف کہ لڑکیاں اس کو پسند نہیں اور اسی لڑکی کی نسبت وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے. یہ انسان کتنا ناشکرا اور نادان ہے کہ لڑکیاں اس کو پسند نہیں. جب کسی کو کہا جاتا عرب میں, بھائی تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی, آؤٹ مور, پورا دل اس کا چہرہ کالا پھگا ہو جائے اور کسی سے بات بھی نہیں کرے, ایک دم ٹینشن میں آ جائے. ایسی چیز اللہ کی طرف نسبت کرو کہ ملائکہ کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر بیٹی کی نسبت اللہ کی طرف کرو. وَمَن يَنشَأْ فِي الْحِلْيَةِ, کیا بھلا جو عورتیں زویرات کے اندر پلتی بڑھتی ہے اس کی نسبت تم اللہ کی طرف کرتے ہو؟ عقل اور سمجھ کی کمی کی دلیل ہے زویرات کے اندر پلنا بڑھنا. دیکھو زویرات کون پہنے؟ جس کو اپنے اندر کمی کا احساس ہو وہ زویرات کے ذریعے کمی کی تلافی کرے. تو عورت کے اندر جو ناقصات العقل و دین ہے تو اس کی تلافی وہ زیور کے ذریعے سے کرتی ہے. اس لیے جو زیور کے اندر پلے بڑے, حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, عورتوں کو زیورات سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اگر ان کے بس میں ہوئے نا تو صرف کان اور ناک میں سوراخ نہیں, پورے بدن کے ہر عضو میں سوراخ کروائے اور پورے بدن میں زیورات پہنے, اتنی ان کو زیورات سے محبت ہوا کرتی ہے. اسی لیے قرآن نے کتنی پیاری تعبیر کی کہ ان کی تربیت, ان کا پلنا بڑھنا وہی زیورات میں سے ہوا کرتا ہے. دیکھو ایک چھوٹی بچی جو آج پیدا ہوئی تبھی سے اس کی ماں, اس کی دادی, اس کی نانی, اس کی خالہ, میری بچی کی یہ چھوٹی ایئرنگ, یہ چھوٹی چوڑی, یہ چھوٹا یہ, وہیں سے چکر ان کے چالو مرتے دم تک. نہیں آتا ہوتی تو آتما جڑا رہے, میں مر رہا ہوں میری کاڑے نے مسجد میں دے دیا. اخیر تک وہ چھٹی یہ چیز ہے عوام کے لیے وہ خسام غیر مبین. اور جب جھگڑا اور باسو مباحثہ ہوئے تو وہ بات کو بھی پورے طور پر ظاہر نہ کر سکے. اسی لیے تو ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی شریعت نے رکھی ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخرى. ایک بھول جاوے تو دوسری یاد دلا رہی ہم نہیں ہے وہ تو اس طریقے سے. اسی لیے فرمایا کہ وہ جھگڑے کے وقت پر بھی بات پوری بول سکتی نہیں ہے, بات پوری ظاہر کرنا ان کے بس میں ہوتا نہیں ہے. اب یہاں بعض مفسرین نے ایک اشکال کھڑا کیا ہے, وہ یہ کھڑا کیا کہ بھائی آج کے زمانے کے اندر تو ماشاء اللہ ٹیلی کالنگ پر عورتیں, اسی طریقے سے جہاں آفس اسٹاف میں عورتیں, جہاں ایڈوائز دینی لینی وہاں عورتیں. پھر ایک ایسا کہا گیا کہ وہ ہوا فی الخصام غیر مبین. دیکھو نا کتنی اچھی باتیں بولتے کہ سنتے چلے جاؤ اور سننے کا جی ہوتا ہی رہے, فون کٹ کرنے کا دل نہیں ہو رہے, پھر کیسے وہ ہوا فی الخصام غیر مبین. تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اصل وضع کے اعتبار سے چند مستثنیات کا اعتبار نہیں کیا جاتا. دوسری بات بعض حضرات نے یہ کھڑی کی کہ دیکھو نا آج کے زمانے کے اندر عورتیں بھی بہت ترقی کر رہی ہیں, جہاں دیکھو وہاں لیڈی فرسٹ, اس طریقے سے دنیا کے اندر یہ ماحول بن رہا ہے اور جو ہے تعلیم میں اور دوسرے کاموں میں عورتیں خوب آگے بڑھ رہی ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جس قدر عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں مرد بھی تو آگے بڑھ رہی ہیں. ترقی ہر دور کے حالات کے اعتبار سے سمجھی جاتی ہے. جب ایک عورت پائلٹ بنی تو اس کے سامنے ہزار مرد بھی تو پائلٹ بنے. ترقی مردوں میں بھی آئی, ایسا تھوڑا کہ اس میں تنزل ہی آئی. اور دوسری چیز ہے کہ اصل وضع دیکھو ان کی, ان کا جو خدا تعالیٰ نے تخلیقی نظام بنایا اس تخلیقی نظام کے ساتھ یہ ظاہری ترقی جوڑ کھاتی نہیں ہے. اس میں بہت ساری جو ہے رکاوٹیں ان کی جسمانی حائل ہوتی ہے. وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. ان کافروں نے ملائکہ کو, حالانکہ ملائکہ تو رحمان کے بیٹے, ان کو لڑکیاں قرار دے دی. چنانچہ ملائکہ جو اللہ کے کامل ترین بندے, اللہ تعالیٰ کے اکرم ترین بندے, ان کی ان لوگوں نے اللہ کی بیٹی بنا کر کے نسبت کی. روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشرکین سے پوچھا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, تم کو کیسے پتا چلا؟ تو مشرکین نے جواب کے اندر یوں کہا کہ ہم نے ہمارے آبا و اجداد سے سن رکھا ہے اور ہم ہمارے آبا و اجداد سے سنی ہوئی بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے جو بات کہی تھی وہ یقیناً سچی کہی تھی, بالکل جھوٹی نہیں کہی تھی, بس آبا و اجداد سے سنی سنائی بات کو وہ لوگ دلیل بنا کے پیش کرتے تھے. اسی کو فرمایا وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. ان کافروں نے ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں, رحمان کی بیٹیاں بنا ڈالی. اشہیدو خلقہم, کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت پر حاضر اور موجود تھے؟ نہیں. ستکتب شہادتہم, ابھی جو دنیا میں یہ شہادت دیتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور اس پر آخرت میں ان کی گرفت ہوگی. ویسألون, اس کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم, کافر لوگ اپنے شرک کا بچاؤ کرتے ہوئے یوں کہتے تھے کہ اگر رحمان چاہتے تو ہم ملائکہ کی بتوں کی عبادت نہ کرتے, لیکن ہم عبادت کر رہے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. دیکھو یہاں سمجھ لو, مسیحیت نام ہے کسی ممکن کی دو جانب میں سے ایک جانب کو ترجیح دینا. مسیحیت کہتے ہیں کوئی چیز ممکن ہے, ہو سکتی ہے, اور اس کی دو جانب ہیں, یوں بھی ہو سکتا ہے یوں بھی ہو سکتا ہے, اس میں سے ایک جانب کو ترجیح دینا, اس کو مسیحیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. چاہے وہ ایک مامور ہو یا ممنوع ہو, مستحسن ہو یا غیر مستحسن ہو, لیکن مشیت اور رضا کے اندر بھی فرق تو ہوتا ہی ہے. اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغاہ کے پیش نظر ایمان پیدا فرمایا تو مقابلے میں کفر پیدا فرمایا, اطاعت پیدا فرمائی تو اس کے مقابلے میں عصیان پیدا فرمایا. یہ مشیت سے تخلیق ہوئی. لیکن کس سے اللہ راضی اور کس سے اللہ ناراض, دونوں میں فرق ہے. تو مشیت اور رضا دونوں الگ الگ چیز ہے. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم, ان کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات سے راضی ہے. انہم الا یخرصون, وہ لوگ بس اٹکل دوڑاتے ہیں اور اپنے کفر اور شرک پر اللہ کے راضی ہونے کا صرف تخمینہ کرتے ہیں. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون, کیا ہم نے ان کافروں مشرکوں کو اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جس کتاب میں غیر اللہ کی عبادت کی باتیں لکھی ہو, تو وہ اس کتاب کی عبارت اور اس کتاب کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھے ہو؟ نہیں, کوئی کتاب اللہ نے نہیں دی. بس ان کی دلیل کیا؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امتی وانا علی آثارہم مہتدون, بلکہ یہ کافر تو یوں کہتے رہے کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو ایک دین پر, ایک ملت پر, ایک راستے پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم کے اوپر راستہ پا کر چلتے رہیں گے. یہ تقلید آبا ان کے پاس ہے اور کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. وَكَذَلِكَ, اسی طریقے سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کے اندر بھی کوئی ڈرانے والے نبی بھیجے, وہاں کے مالدار عیش پرست لوگ یوں کہتے تھے کہ ہم نے تو ہمارے باپ داداؤں کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نشان قدم کی اتباع اور تقلید کرتے ہیں. گویا کہ تقلید آبا علی ضلالہ, اس سے وہ لوگ باہر نکلنے کا نام لیتے نہیں. دیکھو, اسی کو ہم اپنے عرف کے اندر رسم و رواج کہتے ہیں. رسم و رواج کیا؟ کہ بھئی یہ تو ہمارے گاؤں میں چلتا ہے, نے کرنا پڑتا ہے, خاندان میں ہوتا ہے, نے کرنا پڑتا ہے. یہ ہے رسم و رواج. جو تقلید آبا بغیر دلیل شرعی سے نکلتا ہے, اور یہی چیز بدعت کی ماں ہے, یہی سے بدعت ایجاد ہوا کرتی ہے. اب یہاں ہوتا کیا ہے, یہ مضمون ہے. تقلید آبا بغیر دلیل شرعی, یہ مضمون. اب جہاں کہیں بھی غیر مقلدین آئیں گے, وہ قرآن کی اس طرح کی آیتیں مقلدین پر منتبق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت بڑی ایک طرح کی دھوکے بازی کی بات ہے. یہ آیتوں جو ہے وہ تو کیا ہے, آبا و اجداد کی آدمی تقلید کرے اور اس میں کوئی شرعی دلیل نہ ہو, اور ہم جو تقلید کرتے ہیں ائمہ کی وہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں تقلید کرتے ہیں. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسی کو فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاكُمْ. اے نبی, آپ ان سے کہو کہ اگر میں تمہارے پاس ایسی بات لے کر کے آیا جو بات زیادہ ہدایت سے لبریز ہو, اس بات کے مقابلے میں جس پر تم نے تمہارے باپ داداؤں کو پایا. دیکھو, یہاں ایک مسئلے پر ذرا باریکی سے غور کرو. آیت میں کیا فرمایا گیا کہ انہوں نے پہلے تقلید آبا کی بات کی مشرکین نے, تو ان کا جواب نبی کے ذریعے کیسا دلوایا گیا کہ میں جو شریعت لایا ہوں یہ شریعت تمہارے باپ داداؤں کے طریقے کے مقابلے میں کیسی ہے, اہدا ہے. اہدا اس میں تبدیل. کیا نتیجہ نکلا کہ باپ داداؤں والی شریعت بھی کسی درجے میں تو ہدایت پر ہے. باپ داداؤں والی شریعت بھی کسی درجے میں ہدایت پر, سو تو نبی کی شریعت اس کے مقابلے میں اہدا. کیا کہا جائے کہ بھئی میں جو ہوں تیرے مقابلے میں زیادہ مالدار ہوں, اس کا مطلب ہے کہ تو کسی درجے میں تھوڑا بہت مالدار تو ہے, وہی تو میں تیرے مقابلے میں زیادہ مالدار ہوا. تو یہاں اہدا کہا گیا نبی کے طریقے کو, اور تقابل ہو رہا ہے کس سے, تقلید آبا سے. تو وہ تقلید آبا نعوذ باللہ کسی درجے میں ہدایت پر ہوا, یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. تو حضرات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے مخاطبین کی رعایت سے ہے، ورنہ تقلید آبا تو سراسر غلط، کسی حال میں ہدایت کے اوپر نہیں، لیکن یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا نرم و نازک تاکہ مخاطب کے اوپر اثر انداز ہو جائے، مخاطب کے لیے وہ نصیحت مفید اور فائدہ مند ہو جائے، اسی لیے یہ انداز آیت کریمہ کے اندر اپنایا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی کو تم سمجھانے جاؤ اور اس کی بات کو ایک دم غلط کہو، اس کے مقابلے کے اندر یوں کہو کہ بھائی دیکھ ہم تیرے پاس ایک بہت اچھی بات لے کر کے آئے ہیں کہ تو نماز پڑھتا ہو جا، تو کیا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوا کہ وہ جو نماز چھوڑا ہوا ہے وہ کسی درجے میں اچھا ہے؟ یہ نہیں، وہ تو اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہم ایک بہت اچھی بات لے کر کے آئے ہیں۔ تو یہ مخاطب کو نرم انداز کے اندر سمجھانے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو اس پر ان مخاطبین کافروں نے کہا کہ اے نبیو تم جس طریقے کو لے کر کے بھیجے گئے ہو ہم اس طریقے کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، ان جھٹلانے والوں سے ہم نے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آپ دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ نے تقلید آبا کی بات کی، تو ان کو کہا گیا ہے کہ باپ داداؤں کی تقلید کرنی ہو نا تو تمہارے جد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقلید کرو نا، وہ تمہارے مکہ والوں کے جج ہے، جد امجد ہے، ان کی تقلید کرو، اور ان کی تقلید کرو گے تو کبھی شرک پر نہیں جاؤ گے۔ اسی لیے ان کو تقلید آبا میں جو ایک صحیح چیز ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، اس کی طرف ان کو رہنمائی گئی گئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو اس سے میں بیزار ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے اس سے ایک بہت زوردار اصول نکالا، اگر کوئی شخص نیک صالح آدمی بد عمل اور بد عقیدہ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہو، کوئی نیک صالح اچھے عقیدے والا آدمی بد عمل بد عقیدہ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہو اور وہاں رہتے رہتے وہ خاموش رہے، اس کی خاموشی کی وجہ سے لوگ ایسا سمجھتے ہو کہ یہ بھی ان کے جیسا ہی ہے، یہ بھی ان کے جیسا ہی ہے، وہ خاموش رہتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ اور وہ مقامی لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ تو اپنے جیسا ہی ہے۔ تو اسی ایسے موقع پر یہ نیک آدمی اپنا صحیح عقیدہ رکھے، صحیح عمل رکھے، اتنا کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ صحیح عقیدے اور صحیح عمل کا علل اعلان اظہار کرے اور لوگوں کو بتلا دے دے یہ لوگ جو عقیدہ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں میرا صحیح عقیدہ یہ لوگ جو برے عمل میں مبتلا ہے اس کے مقابلے میں میرا صحیح عمل یہ، اس کا اعلان، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں علل اعلان صحیح عقیدہ بتلا رہے ہیں۔ الا الذی فطرنی، مگر جس اللہ تعالیٰ نے میرے مجھ سے پیدا کیا، فإنه سيهدين، وہی اللہ تعالیٰ مجھے دین کی باتوں کی رہبری کرتے ہیں۔ وجعلها كلمة باقية في عقبه، اور اسی توحید والے کلمے کو ہم نے باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا ان کے بعد والوں کے اندر بھی، بعد والوں سے مراد ان کی اولاد ہے۔ اس کے دو مطلب ہے آیت کریمہ کا، ایک مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید والے عقیدے کی اپنی اولاد کو بھی تاکید کر کے گئے، اے میری اولاد تم بھی توحید پر قائم رہنا، اور یہ قرآن کی دوسری آیت میں صراحتاً موجود ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، یہ صراحتاً تاکید کر کے گئے۔ نمبر دو، بعض مفسرین نے وجعلہا کا فائل بنایا ہے اللہ کو، یہ پہلی صورت میں جعلہ کے فائل ہو جائیں گے ابراہیم علیہ السلام، دوسری صورت میں فائل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ. اگر جعل کا فائل اللہ تعالیٰ کو قرار دے دے تو آیت کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں توحید کے عقیدے کو باقی رکھا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک برابر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ نہ کچھ موحدین ہر دور میں ضرور باقی رہے اور ضرور زندہ رہے. یہ بھی جو ہے اس کا ایک مطلب ہے. پہلی صورت میں یوں کہا جائے گا کہ اپنی اولاد کو موحد بنانے کا فکر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا, جیسے یعقوب علیہ السلام نے, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے. تو عام انسانوں کو بھی اپنی اولاد کو موحد بنانے کا فکر کرنا چاہیے, ان کو مکتب میں بھیجنا چاہیے تاکہ ایمان توحید دین سیکھے. وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقلہ لعلہم یرجعون بل متعت ھؤلاء وآباءھم, بلکہ میں نے ان مشرکوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ پہنچایا, ان کے کفر کے اوپر جو ہے میں نے ان کو جلدی سزا نہیں دی. اوپر یہ باقی رہ گیا لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوگ دین ابراہیمی کے اوپر لوٹ کر کے آ جائیں. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی قوم کو یاد دلائیے تاکہ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام والے توحید والے مذہب پر لوٹ آئے. بل متعت ھؤلاء, بلکہ میں نے ان مشرکوں کو اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا کی نعمتیں بھی فائدہ پہنچایا, فوراً ان کے کفر پر سزا نہیں تھی. حتی جاءہم الحق, یہاں تک ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا, ورسول مبین, اور ایسے رسول آ گئے جو ظاہر کرنے والے تھے. مبین کا مطلب ایسے رسول جو معجزات کے ذریعے اپنی رسالت کو ظاہر کرے, جو توحید کو ظاہر کرے, جو اللہ کے احکام کو ظاہر کرے, اور مراد اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ولما جاءہم الحق, جب ان مشرکین کے پاس حق یعنی قرآن آیا, قالوا ھذا سحر وإنا به کافرون, تو یہ کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس جادو کا انکار کرتے ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, اور یہ کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دو بستی میں سے کسی بستی کے کسی آدمی پر اتارا نہیں گیا, یہ قرآن ان دو بستی میں سے کسی بستی کے آدمی کے اوپر نہیں اتارا گیا. بات دراصل یہ تھی کہ ان مشرکین نے نبوت کو دنیاوی منصب کی طرح سمجھا. جیسے دنیا میں مناسب ہوتے ہیں اس طرح نبوت بھی کوئی منصب ہے. اور پھر انہوں نے یہ قرار دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نبوت دینی تھی تو نعوذ باللہ ایک یتیم غریب آدمی کو کیوں دی؟ کسی شریف اور مالدار آدمی کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتے, کوئی عظمت والے, کوئی بڑی عزت والے آدمی کو دیتے تو بہت اچھا ہوتا. قریتین سے مراد ہے طائف اور مکہ. مکہ اور طائف اس علاقے کے اندر قرب و جوار میں کوئی بڑا شہر نہیں تھا, یہی دو بڑے شہر تھے, ایک مکہ مکرمہ اور ایک طائف. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بقدر ضرورت دنیاوی عزت, دنیاوی وقعت, دنیاوی وقار بھی عطا فرمایا تاکہ کوئی بھی انسان نبی کو حقیر نہ سمجھے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اونچا مقام دیا کہ سب سے افضل قریش, اور قریش میں سب سے افضل بنو عاصم, اس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تاکہ اتباع کے اندر کسی طرح کی بھی رکاوٹ پیدا نہ ہونے پاوے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو عرب لوگ ماننے سے انکار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنا پیغمبر بنایا, اللہ تعالیٰ کی شان تو بہت بلند ہے, کوئی انسان اللہ کا نبی نہیں بن سکتا, اس کے لیے تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی عجبا ان اوحینا الی رجل منہم اور وما رسلنا من قبلک الا رجالا, جب یہ آیت بار بار نازل ہونے لگی جس میں یہ بتایا گیا کہ مرد کا نبی بن کے انسان کا آنا کوئی عیب نہیں، تو اب مشرکین نے ایک نیا شوشہ نکالا کہ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نبی بنانا ہی چاہتے تھے تو مکہ اور طائف دونوں شہر میں سے کوئی بڑے شرافت والے آدمی کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے تو اچھا ہوتا. دراصل شرافت انہوں نے مال میں منحصر کر دی، حالانکہ شرافت مال میں منحصر نہیں ہے، شرافت کے اور بھی بہت سارے پہلو ہے، اس کی طرف ان کی نظر نہیں گئی. دیکھو آپ مشہور حدیث سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی نہ عطا فرماتے. تو جس دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں اتنی حقیر ہے، وہ مال اور دنیا کو تم نبوت کے لیے معیار بنا دو کہ نبی تو مالدار ہونا چاہیے، یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے. تو کہا مکہ اور مدینہ کے بڑے بڑے لوگوں میں سے، یہ بستیاں جو بڑی ہے، جو بڑے بڑے لوگوں میں سے کسی کو اللہ نبی بناتے؟ چنانچہ مکہ میں کس کا نام آتا تھا؟ ولید ابن مغیرہ کا یا عتبہ ابن ربیعہ کا، اور طائف میں عروہ ابن مسعود ثقفی کا یا حبیب ابن عمرو کا یا عبد ریال یالیل کا یا کنانہ ابن عبد یالیل کا، کہ یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو اللہ نبوت دیتے تو اچھا ہوتا. اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کو بانٹنے بیٹھے؟ یا رحمت سے سب سے بڑی رحمت مراد ہے نبوت، یہ مکہ والے نبوت کو بانٹنے بیٹھے؟ ان کو پوچھو، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ان کے درمیان دنیا کی معیشت دنیا کی زندگی میں بانٹتے ہیں، یعنی یہ دنیا کی دولت ہم بانٹتے ہیں، وہ جس کو جتنی چاہے دیتے، تو نبوت کو ان کے اختیار میں ہم نے کہاں سے دے دی؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجات کے اعتبار سے بلند کیا، کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے بعض بعض کا مذاق اڑاوے، یعنی مالدار لوگ فقیروں کا عام طور پر مذاق اڑاتے ہیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اور آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جس کو یہ لوگ دنیا کے اندر جمع کرتے ہیں، یعنی جنت دنیا کے مال و متاع کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. لہذا یہ دنیا کے مال و متاع کو نبوت کا معیار بنانا بالکل غلط ہے. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی مذہب پر ہو جاتے، یعنی سب کافر بن جاتے، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، تو ہم رحمان کا انکار کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا ڈالتے، ومعارج علیہا یظہرون، اور چاندی کی سیڑھیاں ہم ان کے گھر میں بنا ڈالتے جس کے اوپر وہ چڑھتے اترتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ کرتے کہ ان کافروں کے مکانوں کی چھتیں بھی چاندیاں کی بنا ڈالتے، ان کے کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندیوں کی بنا ڈالتے، لیکن اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ کمزور مسلمان بھٹک جاتے ہیں، اور کمزور مسلمان دنیا سے اتنے متاثر ہو جاتے، وہ ہو ان کی چھت چاندی کی، ان کی سیڑھیاں چاندی کی، معلوم ہوا ان کا دین اچھا، چلو اپنے بھی نعوذ باللہ کافر بن جائے. تو سب مسلمان بھی نعوذ باللہ کافر بن جاتے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیا میں بری حال میں نہیں رکھتے، ان کو بہت دیتے، اتنا دیتے کہ چاندیوں کی سیڑھیاں اور چھت ان کے گھروں کی بن جاتی. ولی بیوتہم ابوابا، ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے، سرورا، ان کے گھروں کی چارپائیاں بھی چاندیوں کی بن جاتی، علیہا یتکئون، اس پر وہ کھاٹ سے ٹیک لگا کر کے پتنیوں کے ساتھ بیٹھے، زخرفا، اور ہم ان کو سونا بھی بہت دیتے. یہاں آیت کریمہ کے اندر ایک معنی زخرفا کا سونا ہے، دوسرا معنی اس کا زیب و زینت، یعنی دنیا کی بہت ساری زیب و زینت ان کو نوازتے اور ان کو دیتے. دیکھو سونے کی اور چاندی کی یہاں پر زخرف کے لفظ سے تعبیر کی گئی، یہ زیب و زینت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ زیب و زینت سونے اور چاندی کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ نے امت کے مردوں کے لیے حرام فرمائی، اور عورتوں کے لیے جو اجازت دی ہے وہ بطور احسان کے ہے یا جنت کی نعمت کے نمونے کے طور پر ہے. کہ دنیا میں دیکھ کے ذرا قیاس کر لو کہ یہاں کی یہ اتنی اچھی لگتی ہے زیورات میں تو وہاں کی حور کتنی اچھی لگے گی، اس کے نمونے اور سیمپل کے طور پر، اور حسن ظاہری کے اندر اضافے کے طور پر. باقی مردوں کے لیے کمالات باطنی اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور سونا اور چاندی کی جو ممانعت رکھی گئی وہ اس کے اثر کے اعتبار سے. کیونکہ جب انسان کے پاس سونا اور چاندی مال دولت کی کثرت آ جاتی ہے تو تفاخر اور تکبر اس کے اندر آ ہی جاتا ہے. ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ سب کی سب چیزیں یہ تو دنیا کی زندگی کے برتنے کا سامان ہے. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے واسطے ہے. آج اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی حکمت کار فرما ہوئی، ورنہ کوئی کافر دنیا میں پریشان حال نہ رہتا. اللہ اس کو اتنا دیتے اتنا دیتے اتنا دیتے کہ سان چاندی اور سونوں کی بھرمار ہو جاتی، لیکن اس صورت میں ایمان والوں کی ایمان بدمگا جاتے. آج ذرا دنیا میں وہ کافروں کو خوشحال دیکھتے ہیں تو ان کے ایمان دگمگانے لگتے ہیں، تو اگر اللہ اتنا دیتے تو ان کے ایمان کا کیا حال ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ناپ کے ہی دیا، ورنہ یہ چیز کوئی آخرت کے لیے معیار نہیں ہے.